മുംബൈയിൽ ഉണ്ട്. വലഹിന്ന് വലഹിത്തമാർ अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा फज़्ल एहसान करम है कि उसने हमें फिर से ये मौका अता फरमाया कि हम उसके दीन को, दीन के अहकाम को, ख़ास तौर पे ईमानियात को सीखने के लिए जमा हुए. जैसा आप सब भाई जानते हैं कि हमारा ये दर्स बाहर शरीयत का सेशन चल रहा है और ये आज हमारा 10वां सेशन है. पिछले 9 सेशंस में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, उसके औसाफ़ के बारे में कुछ सीख चुके, और फिर चंद सेशंस में हमने सरकार अम्बे अलैहिस्सलाम के औसाफ़ और उनके मुतालिक अकायद सीखे, और पिछले 3 सेशन से सरकार दो जहां अकायद दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खसाए से मुबारक के जो औसाफ़ आप में हैं और किसी और में नहीं पाए जाते वो सीखते चले आ रहे हैं. तो ये दरस बहार शरीयत, जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि ये बहुत बड़ा इल्म का ख़जाना है कि ये आला हज़रत अज़ीम वक़्त रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफ़ा सैयदना मौलाना मुफ्ती अमजद अली ख़ान आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई शोरा आफाक किताब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आलिम बना देने वाली किताब. तो ये दर्स पूरा करने के बाद इंशाल्लाह हमें इतना इत्मीनान तो हो जाएगा कि हमारा ईमान इंशाल्लाह पक्का है और ईमान से हमें कोई इंशाल्लाह डगमगा नहीं सकेगा, हमारे ईमान को हिला नहीं सकेगा. इसलिए कि दुनिया से हमें जो चीज़ ले जानी है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और जो हमें निजात दिलाएगी वो ईमान है. और ईमान है तो आमाल काम आएंगे, और अगर आमाल हैं और ईमान नहीं तो वो आमाल बेकार है. ये हम और आप सब सीख चुके हैं. तो इल्म कितनी बड़ी दौलत है और इल्म का क्या मकाम है, मैं अक्सर आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, मुख्तलिफ अहादीस से पेश करता हूँ कि ये हदीस उमर का आपने सुनी होगी कि इंसान जब मरता है, कोई शहीद जब अपनी जान देता है अपने अल्लाह की राह में जान देता है, तो उसने क्या कुर्बानी दी, उसने अपनी जान की कुर्बानी. जान है तो जहान है, कहते हैं ना इंसान, जान है तो जहान है, जान है तो दौलत है, जान है तो लज्जत है, जान है तो बीवी बच्चे हैं, जान है तो हर चीज़ का वो मज़े लूट सकता है. और जान ही अल्लाह की राह में दे देगा तो फिर उसके पास क्या बचेगा. तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी हयात अता फरमाता है कि जिसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है. उसने अपनी सबसे कीमती शय क्या दे दी अल्लाह की राह में, जान दे दी. फिर भी कहते हैं अपना खून अल्लाह की राह में बहा दिया, अपना खून अल्लाह की राह में बहा दिया. पहले कैसे लोग जान देते थे, जिहाद में जान देते थे, तलवार से काटे जाते थे. तो कयामत के दिन शहीद को कितना बड़ा सिला मिलेगा वो तो आपको पता है, लेकिन सोचिए कि आलम दीन का मर्तबा कितना ऊंचा है कि जो स्याही उसने इस्तेमाल की होगी, जो स्याही उसने इस्तेमाल की होगी इल्म दीन के और आग पे लिखने के लिए, इल्म दीन लिखने के लिए, हदीस मुबारका लिखने के लिए, कुरान और हदीस की बातें सिखाने के लिए, बताने के लिए जो स्याही उसने इस्तेमाल की होगी, वो स्याही जो है शहीद के खून से ज़्यादा कीमती मानी जाएगी. अब अंदाज़ा कीजिए कि इल्म का क्या मर्तबा है और आलिम का क्या मर्तबा है. तो हमें अल्लाह तबारक व तआला हमेशा ज़िंदगी भर तालिब इल्म बना के रखे और इल्म दीन सीखने की और उसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए. कि मैं अर्ज़ हमेशा करता हूँ कि आलिम तीन तरह के होते हैं, आलिम तीन तरह के होते हैं. एक तो वो होते हैं जो मदरसे में पढ़ लेते हैं, मदरसे में पढ़ लेते हैं, यकीन वो तालिब इल्म रहे और उन्हें इल्म हासिल किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान में आलिम दीन को, उलमा अहले सुन्नत को या उलमा को इस तरह इस तारीफ से याद नहीं फरमाता. वो कहता है फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम तआलमून, इन कुंतुम ला तआलमून, कि तुम याद रखने वालों से पूछो अगर तुम्हें नहीं मालूम है, तुम याद रखने वाले से पूछो, जिक्र करने वालों से पूछो अगर तुम्हें नहीं मालूम है. या अहले जिक्र वो लोग हैं कि जिन्होंने इल्म सीखा और फिर इल्म को याद रखा. तो फिर उलमा की दूसरी ये सिफत आ गई, एक तो वो थे जो इल्म हासिल किया और याद नहीं रखा, उनसे अफजल वो उलमा हैं जो सीखें और फिर याद रखें. उनसे ऊपर वो उलमा है जो सीखें, याद रखें, फिर उस पर अमल करें, फिर उस पर अमल करें। तो इसीलिए आलिम बा अमल जो होता है ना, वो आम आलिम से अफजल होता है, आम आलिम से अफजल होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी सीखा है उसे याद रखने और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता हो। तो सरकार की खसायत का बयान चल रहा था, तो पिछले जो दुरूस चले हैं उसका खुलासा 3-4 मिनट अर्ज कर देता हूँ। हमने पहले सीखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम रहमतुल आलमीन है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के सर पर शफाअत का सहरा है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही जो है शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे, और मकाम महमूद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही को आता हुआ है, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ही जो है लक़ब मिला है हबीबुल्लाह, यानी अल्लाह के महबूब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। इसके अलावा और भी खसाइस हमने पढ़े कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, खातमन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी आ नहीं सकता। और हमने ये भी सीखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आप सरदार हैं। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे खसाइस हमने सीखे कि जिसमें ये पता चलता है कि नबी होने के बावजूद 1,24,000 कमो बेश जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए उनमें हुजूर भी नबी हैं, लेकिन ऐसे नबी हैं कि बकिया के पास यह औसाफ़ नहीं है, यह औसाफ नहीं है, इसको खसाइस कहते हैं। उसमें से एक और खास वसव हमने सीखा कि हुजूर को मेराज हासिल हुई, ये ऐसी ख़ास बात है, ऐसा ख़ास एजाज़ अल्लाह ने अता फरमाया कि किसी और मखलूक को, हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी ऐसी अता नहीं मिली, किसी नबी को, किसी फरिश्ते को भी ऐसी अता नहीं हासिल हुई। और इसके अलावा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों लाखों खसाइस हैं कि जो उनका रब जानता है, आम इंसानों को पता नहीं है। तो इसी बाब में सरकार के खसाइस में हम आगे पढ़ते हैं। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आला आलिहि व सहबिहि करम व बैनल लिल हिल व हिकम अलैहि व सहाबिहि व बारिक सल्लम दायमन अबदा। पिछला आखिरी अकीदा जो हमने पढ़ा उसको भी दोहरा लेते हैं कि अकीदा नंबर 44 के मनसब शफात, के शफात जब किसको दी जानी है, किसको नहीं दी जानी है, तो कुरान पाक में तो लिखा है يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ। आपकी जैसे पहले है, मन الذي يشفع عنده إلا بإذنه, तो कौन है जो उसके हुजूर शफात करे, किसी की सिफारिश कर सके, सिवाय उसके जिसको अल्लाह खुद इज़्ज़त अता फरमाए। ये है कुरान पाक में, और कुरान पाक में क्या जा बजा इशारे मिलते हैं कि अल्लाह पाक जो है हुक्म फरमाएगा किसी को कि आप शफात कीजिए। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग जो है चलते हैं इस बात को लेकर के शफात अल्लाह ताला जिसको चाहेगा कयामत के दिन इज़्ज़त देगा तो उसको मिलेगी। अब किसी का अब तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक बात हकीकत नहीं है, असल बात यह है कि मनसब शफात जो है, मकाम महमूद और मनसब शफात, ये दोनों चीज़ें हुजूर को अता हो चुकी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो है वो कोई ये सहरा अता हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इशारा फरमाते हैं औतीतु शफाअ, कि मुझे शफाअत मिल चुकी है। यहाँ पे अल शफाअ लिखा है, अल शफाअ का मतलब है वो खास शफाअत का मनसब, कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला इशारा फरमाएगा कि सल या मोहम्मद, मांगो मोहम्मद, जो मांगोगे दिया जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरों को शफाअत की इज़्ज़त मिलेगी, इजाज़त मिलेगी। और खुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इशारा फरमा दिया वस्तगफिर लिज़म्बिका والمؤمنین والمؤمنات, के मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप इस्तिगफार फरमाइए, किसके लिए, अपने ख़ास करीबत खराबत दारों के लिए भी और तमाम आम मोमिनीन मोमिनात के लिए भी आप मगफरत चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप ही को शफात का सहरा अता हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हबीब इस्तिगफार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफात से हम सबको बहराबंद फरमाए, आमीन। आज का दर्स शुरू करते हैं कि आज है अकीदा नंबर 45, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मदार ईमान, बल्कि ईमान इसी मोहब्बत ही का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मदार ईमान है, मतलब मदार कहते हैं उस चीज़ को जो सेंटर में होती है, सेंटर में। तो जब आप कोई गोल चक्कर बनाते हैं ना, तो बीच में एक पॉइंट रखते हैं और फिर उसके आसपास एक चक्कर बनाते हैं, तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं मदार। उसको क्या कहते हैं? मदार। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर ईमान एक बहुत बड़ा गहरा वो गोल अगर माना जाए कि ईमान आसपास है, तो उस ईमान का दारो मदार और बीच का जो सेंटर है वह हुजूर की जात है। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है वो मदार ईमान, बल्कि ईमान इसी मोहब्बत ही का नाम है। आगे शायद फरमाने, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत माँ बाप औलाद और तमाम जहान से ज्यादा न हो, आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही जो है मदारे ईमान है। क्यों? ऋषि पंडित अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकमा अलैहि व सहाबीही व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। तो इसकी दलील में अलामा साहब ये आयत करीमा पेश फरमाते हैं कि قال الله تبارك وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين। कि इसका तर्जुमा यूं है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, आप इरशाद फरमा दीजिए। पहले क्या इरशाद फरमाया? कि हुजूर की मोहब्बत जो है मदार ईमान है, ईमान की जड़ है। तो उसके अंदर आयत एक आयत है, दलील में पेश फरमाते हैं कि सूरह तौबा में पारा नंबर 10 में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए महबूब, आप यूं इरशाद फरमा दीजिए कि इन काना आबाउकुम, कि अगर आपके माँ बाप, लोगों से कहा कि अगर तुम्हारे बाप और अपने आपके बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबत कराबत वाले और तुम्हारी वो तिजारत जिसमें तुम जो है नुकसान का हमेशा हमेशा रखते हो और वो घर बड़े बड़े महल्लात जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, ये सब चीज़ें अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब है, माशाल्लाह, अगर ये सब चीज़ें अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा और अल्लाह से मोहब्बत से ज़्यादा और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत से भी ज़्यादा वो महबूब है, तो फिर उस चीज़ का इंतज़ार करो कि अल्लाह तुम्हारी तरफ अपना अमर भेजे, यानी अल्लाह का हुक्म आ जाए, यानी अल्लाह का अजाब तुम्हारी तरफ आ जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला फासिक कौम को हिदायत नहीं अता फरमाता। अब आप देखिए कि इंसान जो है आजकल के जो हालात हैं उसमें कहता है मेरे सरकार से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब हुजूर की माज़ल्लाह तोहीन की जाती है तो उसका खून नहीं खौलता, उसको ज़रा भी जो है उसको गुस्सा नहीं आता। ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसी मोहब्बत है कि हुजूर की तोहीन की जाए और मुसलमान को गुस्सा ना आए? ये कैसी मोहब्बत है कि हुजूर को बाद इरशाद फरमाए कि ऐसा करना है और मुसलमान कहे कि मोहब्बत करता हूँ लेकिन ये काम नहीं करूँगा? ये कैसी बात? अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह से ज़्यादा और रसूल से ज़्यादा और अल्लाह उसके रसूल ने जो हुक्म दिया जिहाद का उसमें हिस्सा लेने से ज़्यादा तुमको अपने बाप बेटे भाई बहन दोस्त रिश्तेदार बीवी बच्चे माल तिजारत और बंगले गाड़ियाँ दौलत जो कुछ भी है ये ज़्यादा अजीज़ हैं, तो फिर तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। मालूम ये हुआ कि अल्लाह से मोहब्बत और रसूल से मोहब्बत जो है ये ईमान का मदार है। ठीक है, आगे इरशाद हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप यहाँ पर नकल फरमाए, ये सही बुखारी में किताबुल ईमान में, इसके रावी सैयदना अनस से قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, समझाते हैं कि तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक कि मैं उसे उसके माँ बाप भाई बहन हर इंसान से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, हर शय से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ये किस में है? ये किताबुल ईमान में है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। आगे इरशाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अकीदा नंबर 44, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत ऐन इताअत इलाही है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की इताअत यानी उनकी फरमा बरदारी ऐन अल्लाह की फरमा बरदारी है, ताते इलाही है, ताते हुजूर के बगैर नामुमकिन है। अल्लाह तबारक व ताला की इताअत हुजूर की इताअत के बगैर नामुमकिन है। यहाँ तक के आदमी अगर फ़र्ज नमाज में हो और हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम उसे याद फरमाएं, फौरन जवाब दें, यह हुक्म है, और हाजिर खिदमत हो। और ये शख्स कितनी ही देर तक हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम से कलाम करे, बदस्तूर नमाज में है, उससे नमाज में कोई खलल नहीं। इसमें दो अहादीस मुबारक यहाँ पर नकल फरमाई अल्लामा साहब ने के हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को इरशाद फरमाते, मन अहब बनी फ़कत अहब अल्लाह, के जिसने मोहब्बत मुझसे की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने बेशक अल्लाह से मोहब्बत की। वमन अताअनी फ़कत अता अल्लाह, और जिसने मेरी पैरवी की, मेरी इताअत की, उसने बेशक अल्लाह की इताअत की। आगे इरशाद होता है कि सैयदना अबी सईद बिन माला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये एक मरतबा नमाज फरमा रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे, और ये सूरह, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है, और दूसरी एक जगह पर एक और हदीस पाक है जिसमें रावी बताते हैं सैयदना अबू हुरैरा के सैयदना उबई इबन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये दोनों शख्स जो है नमाज पढ़ रहे थे। ये दो अलग अलग वाक़े हैं, एक बार सईद इबन मुअल्ला के साथ हुआ और एक मरतबा सैयदना उबई इबन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ये मामला हुआ। क्या मामला हुआ कि ये शख्स जो थे ये नमाज में मशगूल थे, कौन, सैयदना सईद बिन माला, ये नमाज में मशगूल थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम उनके पास से गुजरे, उनके पास से गुजरे, और रिवायत कौन करता है, खुद ही रिवायत फरमा रहे, खुद ही रिवायत फरमा रहे हैं कि अभी सईद बिन माला खुद रिवायत फरमाते कि मैं नमाज में था और मेरे पास से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम गुजरे और उन्होंने मुझे आवाज़ दी। किसने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, फलम आती, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं गया, मैं उनकी तरफ नहीं गया, हत्ता सल्लैतु, हत्ता कि मैंने अपनी नमाज पूरी कर ली, हत्ता कि मैंने अपनी नमाज पूरी कर ली, फिर मैं उनके पास हाजिर खिदमत हुआ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मा मनअका अन तअती, मा मनअका अन तअती, कौन सी ऐसी शय थी जिससे तुझे मना किया कि तू मेरे पास नहीं आया, क्या ऐसी बात थी, किस चीज़ ने तुझे मना किया, किस चीज़ ने तुझे रोका मेरे पास आने से। अब देखिए हुजूर ने खुद देखा, कौन, किसको, साथ सईद बिन माला को नमाज पढ़ते हुए, और नमाज में, नमाज पढ़ते हुए देखने के बावजूद हुजूर ने उनको बुलाया, ये नहीं कि जब नमाज पूरा कर लेंगे फिर बुलाएंगे, है ना, देखा नमाज में तब भी बुलाया, फिर नमाज पूरी करके आप जब आप आए तो आपने कहा कि ये क्या बात थी, कौन सी ऐसी शय है जिसने तुझे रोक के रखा कि तू मेरे पास में नहीं आया। तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, आलम या खुद, तो फिर नहीं, जवाब नहीं दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि तुम को जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें पुकारे तो तुम उसका जवाब दो उस चीज की तरफ जो तुम्हें हयात बख्शेगी। जब भी तुम्हें अल्लाह उसका रसूल पुकारे तुम्हें क्या चाहिए कि तुम उसको जवाब दो, किसकी तरफ बुलाएं, जिस चीज़ की तरफ, उस चीज़ की तरफ बुलाते हैं जो तुम्हें हयात अता फरमाएगी। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने आपको, किसको, सईद बिन माला को सुनाया। दूसरी मरतबा जब सैयदना उबई इब्ने काब से ये मामला हुआ तो उबई इब्ने काब ने भी ऐसे ही जवाब आके जवाब दिया, या रसूलल्लाह मैं नमाज में था इसलिए मैं आपके पास हाजिर खिदमत नहीं हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने उनको यही आयत करीमा पढ़ के सुनाए कि ये आयत करीमा तूने नहीं सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि ए लोगो, ए ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो, उनके पास हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाए उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें हयाती अता फरमाएगी। तो सैयदना उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बेशक मैंने आयत करीमा सुनी है, انشاءاللہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا. تو اس مسئلے کو لے کر کے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کسی کو نماز میں بلا لے، یہ دو حدیثوں سے واضح ہو گیا، کسی کو نماز میں بلا لے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو فوراً جواب دے، فوراً جواب دے. سجدے میں ہے تو سجدے سے اٹھ کر کے حضور کے پاس چلا جائے، رکوع میں ہے تو رکوع سے اٹھ کر کے حضور کے پاس چلا جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ہو، نماز میں ہو تو نماز میں کسی کو سلام کا جواب دے تو نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ اٹھ جائے گی. اگر قبلے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کعبہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف سے اگر سینہ گھوم گیا 45 ڈگری سے زیادہ تو نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ نماز ٹوٹ جائے گی. اگر قبلے کی طرف چل پڑے دو چار قدم، یا قبلے کے پیچھے کی طرف دو چار قدم، یا دائیں یا بائیں چل پڑے، تو کیا نماز رہے گی؟ نہیں رہے گی. پھر اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم بلائیں تو پھر انسان ظاہر ہے سلام کا جواب بھی دے گا، قبلے سے رخ بھی پھیرے گا، آگے پیچھے بھی ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کسی کو آواز دے دیں اور وہ نماز میں ہے، وہ نماز چھوڑے گا نہیں، نماز کو وہیں سے روک کر کے حضور کے پاس جائے، حضور سے کلام کرے، آگے پیچھے ہو، چلے پھرے، جس بات کا حضور نے حکم دیا وہ حکم کی تعمیل کرے، جا کر آئے، بالفعل بازار بھیج دے کہ جگہ چیز جا کے لے آؤ، وہ کام پورا کر کے آ جائے، ایک گھنٹہ لگ جائے، دو گھنٹے لگ جائے، وہ کام ختم کرنے کے بعد جہاں سے نماز اس نے چھوڑی تھی، جہاں سے نماز اس نے چھوڑی تھی وہیں سے آگے مکمل کرے گا، اس کی نماز ٹوٹی نہیں. علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو پورا وقت اس کا گزرا وہ بھی نماز میں گزرا،
سبحان اللہ،
حضور کی اطاعت میں جو اس کا وقت گزرا وہ بھی نماز میں گزرا. اس لیے کہ حضور کی اطاعت ہی تو عین عبادت ہے، حضور کی اطاعت جو ہے وہ عین عبادت ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے. درشی پر جی اللہم صلی اللہ خیر محمد معدل نجیل کرم امید علم والحلم والحکم وارعی وصحابہ وبارک وسلم دائم وبدا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ ہے سورہ انفال میں پارہ نمبر 9. آگے پڑھتے ہیں عقیدہ نمبر 46. معاف کیجیے، عقیدہ نمبر 47. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعویم یعنی اعتقاد عظمت جزء ایمان اور رکن ایمان ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزء ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے. حضور کی تعظیم کرنا ہر دوسرے فرض سے مقدم ہے. اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحبہ پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا. مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں گا تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے گا، یعنی حضور کی نیند میں کچھ فرق پڑ جائے گا، زانو نہیں ہٹایا. یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا. جب چشم اقدس کھلی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو دیکھا کہ مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا. مولا علی نے نماز ادا کی، پھر سورج دوبارہ ڈوب گیا. اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطی نماز عصر، مولا علی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی، کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نے تو سکھائی، انہی کے صدقے میں ہمیں ملی. دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے, اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کیے, کس کے غار کے سوراخ بند کر دیے, ایک سوراخ باقی رہ گیا, اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو بلایا, یعنی پہلے خود غار میں داخل ہوئے دیکھنے کے لیے, کوئی مجھے جانور وغیرہ تو نہیں ہے, اگر کاٹنا ہو تو مجھے کاٹ لیں, ٹھیک ہے. پھر حضور کو غار میں اندر بلایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا. اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا, سرکار کی زیارت کے لیے ایک سانپ رہتا تھا, اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا, اسی سوراخ میں اتھا صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا. انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہیں ہٹایا, آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا, کس نے, اس سانپ نے. جب صدیق اکبر کے آنسو چہرے انور پر گرے, حضور جانو تھے, حضور کے چہرے پر صدیق اکبر کے آنسو گرے, تو چشمے مبارک کھلی, حضور کی آنکھ کھلی, عرض حال کیا صدیق اکبر نے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لعاب دہن لگا دیا, جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا وہاں پر لعاب دہن لگا دیا, فوراً آرام ہو گیا. پھر ہر سال وہ زہر اونت کرتا, ہر سال صدیق اکبر کے خون میں وہ زہر جو ہے جوش مارتا, اور پھر 12 برس کے بعد اسی سے صدیق اکبر کو شہادت حاصل ہوئی, شہادت ان کو اسی زہر سے حاصل ہوئی. درشی پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا محمد معدل وجود کرم وما علم والحلم وحی کمارا و اصحابہ و بارک وسلم دائما و ابدا. تو اس کو واپس پڑھ لیتے ہیں دھیان سے, کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے. اور پہلا واقعہ آپ نے بیان کیا, دو حدیثیں آپ نے یہاں پہ بیان کی ہیں, جس میں پہلے آپ نے قرآن پاک کی دلیل پیش فرمائی, پہلے جو قرآن پاک کی دلیل ہے قرآن پاک سے وہ سورہ فتح کی ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَآگے ہے, یہ سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے, جس میں یہ ارشاد ہوا اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے سورہ فتح میں. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کا بھیجنا کس لیے ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے ہے رسول کو بھیجا تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. رسول کو کیوں بھیجا؟ تاکہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. تو معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کا نام ہے, جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل اور بیکار کیا چاہتا ہے, والعیاذ باللہ تعالی. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کا انکار کرے معاذ اللہ یا اس کے میں کلام کرے, وہ حقیقتاً جو ہے رسالت ہی کا انکار کر رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں دینے کے لیے, مثالیں تو لاکھوں ہیں, صحابہ اکرام نے جو ہے اپنی جان مال عزت حضور کی ناخنوں پر نشاور فرمائی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے دو عظیم واقعے علامہ صاحب نے یہاں پر جو ہے وہ مرقوم فرمائے. پہلا یہ کہ غزوہ خندق کے بعد, غزوہ خیبر کے بعد جو ہے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی, اس لیے کہ وہ سفر میں ہوا کرتے تھے, کچھ لوگ پہلے نماز پڑھتے تھے بعد میں دوسرے لوگ نماز پڑھتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما لی اور سیدنا علی شیر خدا کے زانو پر اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام فرمایا. جب آرام فرمایا تو دیر ہونے لگی تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز جا رہی ہے. قرآن میں حکم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا کہ عقیم الصلاۃ, ہے نا, درجنوں نہیں سینکڑوں بار قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو اللہ کے واسطے, ہے نا, اور آگے آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی حفاظت زیادہ کرو. بیچ والی نماز کے لیے اتفاق ہے علماء کرام، جمہور کا قول یہی ہے کہ نماز وسطی سے مراد نماز عصر ہے، تو حضرت علی جیسا نمازی اور ان کی نماز عصر قضا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے کہ حضور چونکہ سرکار کائنات ہیں، نماز ہی ان کے صدقے میں ملی ہے، انہیں نے سکھائی ہے، انہیں کے صدقے میں تو فیض نماز ہمیں ملی نا، تو وہ زانو پر جو ہے آرام فرما رہے ہیں، اب نماز جا رہی ہے، نماز سے بے انتہا محبت ہے سیدنا علی کو، بے انتہا محبت ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ میں نے روایت پڑھا کہ سیدنا علی کو ایک بار تیر لگ گیا کمر میں تیر لگ گیا، اب لوگ تیر نکالنے کی کوشش کرتے، تیر آپ کو پتا ہے نا کہ آگے سے نوکیلا ہوتا ہے اور اس میں دو پر لگے ہوتے، پیچھے آگے کے کونے میں دو پر لگے ہوتے ہیں، جہاں پیوست ہو جائے تو نکالنے کی کوشش کر تو گوشت کو پھاڑتا ہے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، اس کے اندر دو پر لگے ہوتے ہیں، وہ تیر لگ گیا تھا آپ کو، اب کوئی نکالنے جائے تو سیدنا علی درد کے مارے چیختے تھے کہ نہیں نکال، تو کسی نے کہا کہ جب علی نماز پڑھیں گے نا اس وقت نکال لینا، علی جب نماز پڑھیں گے نا اس وقت نکال دینا، تو سیدنا علی شیر خدا سجدے میں تھے اور لوگوں نے تیر پیچھے سے نکال لیا، ان کو درد تک محسوس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ کسی نے تیر پیچھے سے نکال لیا، ایسی نماز پڑھنے والے کی نماز قضا کیسے ہو جائے، کیسے قضا ہو جائے؟ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جا رہی ہے، وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ہفتہ کے سورج ڈوب گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر اپنی نماز کو نچھاور کر دیا، قربان کر دیا کہ میں اپنی نماز چھوڑ سکتا ہوں لیکن سرور کائنات کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتا، سرور کائنات کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ جب اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنسو سرکار کے چہرے پر گرے، اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماجرا کیا ہے، تو کہا یا رسول اللہ نماز، تو کہا ٹھیک ہے، سورج کو حکم دیا، سورج واپس آ گیا، سیدنا علی نے اپنی نماز ادا فرمائی اور پھر سورج اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ دوسرا واقعہ، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اس میں سیدنا اسماء بنت حمیس، یہ اس حدیث کی راویہ ہیں اور یہ حدیث جو ہے معجم الکبیر میں ہے، اور آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا فرمایا، اللہم ان عبدک، اللہم ان عبدک علیہ احتبس بنفسہ علی نبیہ فرد علی الشمس، سرکار دو عالی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا رب تیرا یہ بندہ تیری ہی اطاعت میں تھا تو تو سورج کو پلٹا دے، تو سورج جو ہے پلٹ کر واپس آ گیا، یہ حضور نے دعا فرمائی، اور یہ کس میں ہے، معجم الکبیر میں ہے۔ آگے دوسری ارشاد، دوسری بار ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ یہی ہے کہ اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، کہ یا رب یہ جو علی ہے یہ میری نیند کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یا رب دعا کیا کرتے ہیں کہ یا رب یہ تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے تو تو جو ہے اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے، یہ دعا کس کی ہے، حضور کی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ حضور کی نیند کا خیال کرنا بھی نماز عصر سے افضل ہے، نماز عصر سے افضل ہے، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیری اطاعت میں اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا تو تو شمس کو، سورج کو واپس لوٹا دے۔ دوسرا جو واقعہ آپ نے پیش فرمایا کہ افضل العبادات جو ہے نماز، نماز سے افضل کیا ہے، حضور کی تعظیم اور توقیر، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غار میں جب تشریف لے گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کب، جب حضور نے ہجرت فرمائی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان اداؤں کو کتنا پسند فرمایا، اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی دلیل یہ دی کہ ثانیس نے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، یہ جو آپ کا صاحب ہے نا، کون صاحب ہے آپ حضور کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صاحب ہیں، اب اللہ تبارک نے خود ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب نے اپنے صاحب سے کہا، کس سے، اپنے صاحب سے کہا، لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق سے کہا، کس نے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کہا کہ لا تحزن، تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اسے دو چیزیں پتہ چلی، یہاں پر یہ ہے کہ یاد کرو ثانیہ نہیں کہ جب دوسرا، دو میں سے دوسرے نے یہ کہا، اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، تو مرتبہ تو حضور کا افضل ہے نا صدیق اکبر سے، لیکن اللہ کہتا ہے ثانیہ نہیں اذ ہما فی الغار، کہ جب یہ دونوں غار میں تھے، جو دونوں میں سے دوسرا ہے اس نے یہ ارشاد فرمایا، تو دوسرا حضور کو کہا، پہلا ابو بکر صدیق کو کہا، تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضور سے اونچا ہے؟ ناممکن بات ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب رکھی، بتایا یہ کہ پہلے غار میں ابو بکر گئے تھے، دوسرے حضور آئے تھے، پہلے غار میں ابو بکر صدیق داخل ہوئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم داخل ہوئے، اسی لیے کہا کہ دوسرا کون، حضور بعد میں تشریف لے گئے وہاں پر، تو دوسرے ہیں، مرتبہ آپ کا پہلا ہے. اس نے جو دوسرا داخل ہوا تھا اس نے ابو بکر صدیق کے ساتھ کہا تھا کہ لا تحزن، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے سے ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں پر اس چیز کی تائید ہے اس بات کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق غار میں پہلے گئے. اور دوسری بڑی تائید یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق حضور کے صاحب ہیں، حضور کے صاحب ہیں یعنی صحابی ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج. یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ حضور کے کون صاحب ہیں، صحابہ میں سے افضل ترین صحابہ میں سے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے، وہ اسلام سے معاذ اللہ خارج ہے. تو ابو بکر صدیق نے غار میں داخل ہو کر کے سوراخ بھرنا شروع کیا، کیسے؟ پتھر ڈالا نہیں، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس میں سوراخوں کو بند کیا. سوراخوں کو جب بند کیا تو آخری ایک سوراخ بچ گیا، اس کو اپنا پیر رکھ دیا، پیر کا انگوٹھا رکھ دیا. وہاں پر ایک صاحب جو ہے حضور کی زیارت کا متمنی تھا، اس کا حضور کے انتظار میں تھا کہ آؤں گا حضور، جب حضور آئیں گے تو ان کا دیدار کروں گا. لیکن دیکھا کہ وہاں پر کسی کا پیر ہے، پہلے تو سر مارا کہ ہٹاؤ اس کو، نہیں ہٹایا تو اس کو کاٹ لیا. کس کو؟ حضور سے ابو بکر صدیق کے پیر کو اس نے کاٹ لیا. کاٹ لیا، جب کاٹا تو ظاہر آپ کو جب زہر چڑھتا ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہوگی. تو سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی ران پر گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تکلیف سے. کس سے؟ تکلیف سے. اب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ بھائی پیر اس لیے نہیں ہٹایا، پیر اس لیے نہیں ہٹایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جان کو خطرہ ہے. پیر اس لیے نہیں ہٹایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے. میں کہتا ہوں کہ پیر اس لیے نہیں ہٹایا کہ حضور کی نیند اس سے بھی زیادہ پیاری تھی، کہ حضور کی نیند بھی خراب نہیں ہونی چاہیے. جان تو بہت بڑی چیز ہے، حضور کی نیند بھی خراب نہیں ہونی چاہیے. بارک ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا اور سیدنا ابو بکر صدیق کو الحمدللہ شفا حاصل ہو گئی. لیکن 12 برس بعد اسی زہر کی وجہ سے آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی. تو ان دو واقعات کو سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ہدایہ کے بخشش میں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور نماز وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے اونچے درجے کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، نماز وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ جان اس پر دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پر دے چکے، یعنی حضور کی جان پر جان نہیں دی، حضور کی نماز، حضور کی نیند پر جان دے دی. حضور کی نیند پر جان دے دی. کس نے؟ سیدنا علی نے اپنی نماز وار کر، نماز وار قربان کر دی، اور بلکہ صدیق نے حضور کی نماز پر اپنی جان قربان کر دی. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروع غرر کی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو نماز سے افضل عبادت کوئی نہیں، نماز کو سیدنا علی نے قربان کر دی. اور جان کی حفاظت کرنا اس سے بڑھ کر کوئی فرض نہیں، لیکن جان کو بھی سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی نماز نہیں، نماز نہیں، جان نہیں، بلکہ حضور کی نیند پہ قربان کر دی، اپنی جان کو حضور کی نیند پر قربان کر دی. تو آگے ارشاد فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، یعنی ان کو سیدنا ابوبکر کو جان واپس لوٹا دی اور علی کو نماز واپس لوٹا دی. ہاں تو نے ان کو جان، ان کو پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی تعظیم و توقیر میں ہماری اور محبت میں ہماری جو ہے وہ اضافہ عطا فرمائے. قریشی پلی جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معبر جون پر وارہی و صحابہی بارک و سلم دائمان ابدا. تو یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ الحمدللہ احادیث مبارکہ سے اور قرآن پاک کے دلائل سے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اس سے یہ سب کچھ ثابت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں عقیدہ نمبر 48، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنے اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معاذ الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے، کس کا؟ حضور کا، اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار صاد لام عین میم یعنی سلام لکھ دیتے ہیں یا سواد لکھتے ہیں، صرف سواد، یہ محض ناجائز اور حرام ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار اور جمیع متعلقین اور متوسلین سے محبت رکھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت بھی رکھے، دشمن سے دشمنی رکھے، اگرچہ وہ حضور کا جو دشمن ہے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبے کے کیوں ہی نہ ہو۔ حضور کا دشمن آپ کا پیارا اور دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ حضور سے جو عداوت رکھتا ہے اس سے آپ کو عداوت رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو یا کنبے والا۔ اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتے، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیم کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے، یعنی حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نام کے ساتھ ندا نہ کرے، یعنی یا محمد نہ کرے، نہ یا محمد نہ کہے صلی اللہ تعالی وسلم، کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے چار ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا درا اکارت ہو جائے گا۔ اور محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے یہ کافی بڑا وہ نکلا ہے، اس میں بڑا پیراگراف تھا، اس میں ذرا غور و فکر کر کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ درشی پلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ کر ممی الحمد لکھا علیہ وصحابہ مبارک وسلم دائما ابدا۔ کہ علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 48 میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے. یعنی جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج سے 1430 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ جب صحابہ اکرام کی جھرمٹ میں ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ اس عالم میں موجود تھے, اس زمان میں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی جس طرح تعظیم اور توقیر کرتے تھے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, قبر شریف میں آرام فرما رہے ہیں, روضہ اطہر کے اندر ہیں, تو اب وہ تعظیم اور توقیر کرنا ضروری نہیں. ایسا ہرگز نہیں. جو تعظیم اور توقیر اس وقت فرض تھی وہ آج بھی فرض ہے. اسی طرح آج بھی فرض ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ہر شے, آپ کی ذات ہو یا آپ کے منہ مبارک ہو یا آپ کے کپڑے مبارک ہو یا آپ کا حمامہ شریف ہو یا آپ کی نالین مبارک ہو, آپ کا بال شریف ہو, آپ کے ناخون شریف ہو, آپ کا خون مبارک ہو, ان چیزوں کی اور اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے وابستہ ہر چیز کی اسی طرح تعظیم و توقیر کی جائے گی جس طرح اس زمانے میں کی جاتی تھی. اس لیے کہ ہمارا ایک اور عقیدہ بھی ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام حیات ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی حیات ہیں. اس زمانے میں جس طرح تعظیم اور توقیر حضور کی فرض تھی آج اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, اسی طرح اتنی ہی تعظیم کرنا ضروری اور فرض ہے. کیونکہ شفا شریف میں یہ آیت اس کے تحت یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حرمت ان کی ظاہری موت کے بعد اور توقیر اور تعظیم اسی طرح لازم ہے جس طرح حیات ظاہری میں لازم تھی. آگے ارشاد ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو وہ کمال خشوع و خشوع و انکسار با ادب سنے. کیا سمجھا؟ با ادب سنے اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام من بين العلم والحلم والحكم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. اس میں تھوڑی سی آگے پڑھتے ہیں کہ شفا شریف میں قاضی ایاز یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ ان کا کثرت سے آدمی ذکر کرے, کثرت سے آدمی ذکر کرے, اور کثرت کے ساتھ جب ذکر کرے تو تعظیم اور توقیر کے ساتھ اور اظہار محبت اور خوشی اور انکسار کے ساتھ جو ہے ذکر کرے, اور جب اس کا ان کا نام لیا جائے تو با کمال ادب ان کا نام سنے اور اس کے بعد کیا کرے, درود شریف پڑھے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ارحم من رحمتک وارحم من صدقک وبارک لنا وفي الدار الاخره. فتاوی رضیہ میں اعلی حضرت نے ارشاد فرماتے ہیں میں اس مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد میں خود فرماتے ہیں, اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نام پاک حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم مختلف جلسوں میں جتنی بار لے یا سنے ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے. یعنی اس مجلس میں سنا تو اس مجلس میں سننا واجب ہے, اگر نہ پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور سخت سخت وعیدوں میں گرفتار. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ اگر ایک ہی جلسے میں چند بار نام پاک لیا یا سنا تو ہر بار واجب ہے یا ایک بار کافی, اور ہر بار مستحب ہے. یعنی حضور کا نام ایک محفل میں ایک بار لیا گیا تو اس محفل میں نام کے بعد درود شریف پڑھنا واجب ہے, اگر ایک ہی محفل میں بار بار حضور کا نام لیا گیا تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں رہا, اب مستحب ہے, اچھا ہے کہ درود شریف پڑھے. بہت علماء قول اول کی طرف گئے, ان کے نزدیک ایک جلسے میں اگر ہزار بار کلمہ شریف پڑھے تو ہر بار درود شریف بھی پڑھنا واجب ہے, ٹھیک ہے, اور پڑھتا جائے, اگر ایک بار بھی چھوڑا تو گنہگار ہوگا. یہ کمال محبت والے علماء کرام کہ ہر بار حضور کا نام سنے تو ہر بار درود شریف پڑھے, ٹھیک ہے. اور دوسری کتاب میں ہے کہ اسی قول کو مختار و اسے کہا کہ اب باقی سب عربی میں کہ در مختار میں ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی ذکر کیا جائے تو سامع اور ذاکر دونوں پر ہر بار درود و سلام عرض کرنا واجب ہے یا نہیں. اصح مذہب ہے، سادہ صحیح مذہب یہ ہے کہ اس میں ایک بار درود شرنا واجب ہے، اور اگر اگرچہ جلسے میں ایک ہی ہو تو ایک ہی بار پڑھ لے تو کافی ہے، بار بار درود شریف پڑھنا واجب نہیں رہا، لیکن اگر بار بار درود شریف پڑھے گا تو ثواب ضرور ملے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اسی کی تفصیل میں کہ مناسب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نام جب سنے تو عادت بنا لے کہ درود شریف پڑھنا ہے، عادت بنا لے کہ حضور کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آگے جو مسئلہ آگے آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار صاد لام عین میم یا صرف صاد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے دلائل میں آپ فرماتے ہیں کہ شفا شریف میں قاضی ایاز ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ حضور کا ذکر جو ہے کثرت سے لیا کرے، کثرت سے کیا کرے۔ فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو آدمی جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کا اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے، اتنی اس کی زیادہ اس کو یاد آتی رہتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود شریف جب لکھا جائے، جب اس کا نام جب آ جائے تو نام لکھنے کے بعد پورا درود شریف لکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ جو ہے وہ اختصار کرتے ہیں، 500 پیج کی کتاب لکھ دی، 1000 پیج کی کتاب لکھ دی، صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے کنجوسی آ جاتی، یہ کیا عجیب بیوقوفی ہے، سواد لام عین میم لکھ دیا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا صرف سواد لکھ دیتے ہیں، یا صرف سواد لکھ دیتے ہیں، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے صرف سواد لام عین میم لکھا تھا تو وقت کا سلطان وقت تھا، اس نے اس آدمی کے ہاتھ کٹوا دیا، اس کے ہاتھ کٹوا دیے کہ یہ حرام کام ہے، تو نے ایسی چیز کو رواج دیا ہے کہ لوگ حضور پہ درود شریف لکھنا اور پڑھنا بند کر دیں گے۔ تو یہ چیز سخت ناجائز اور حرام ہے کہ حضور پہ درود شریف پڑھنے کے بجائے آپ سواد لام عین میم لکھ دیں، ایسے سواد لکھ دیں۔ اسی طرح انگلش میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ پی بی یو ایچ لکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب پیس بی اپون ایم، بھائی پی بی یو ایچ لکھنا تکلیف لیتے ہو تو پیس بی اپون ایم بھی لکھ دو بھائی، جہاں اتنے ہزاروں صفحات لکھتے ہو تو پیس بی اپون ایم لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی، آپ کو لکھ دیا کرو بھائی، درود شریف لکھنا اتنا ثواب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے درود شریف لکھا، میں نے ایک کتاب پڑھا کہ جس نے درود شریف لکھ دیا وہ درود شریف اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ لکھا ہوا درود شریف جو ہے جب تک لکھا ہوا ہے فرشتے اس پر رحمت اور سلامتی کی دعائیں بھیجتے رہیں گے، جن کو چاہیے تو لکھے، جن کو نہیں چاہیے وہ نہ لکھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بارک۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، یعنی حضور کی آل و اصحاب، مہاجرین اور انصار اور جمیع متعلقین اور متوسلین سے محبت رکھے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، دشمنوں سے عداوت رکھے۔ اب یہ تو بہت آسان ہے نا بھائی، حضور سے محبت ہے، میں بہت حضور سے محبت کرتا ہوں، لیکن بھائی حضور سے محبت کرتے ہیں اس کی علامتیں پتہ ہے آپ کو، دو علامتیں تو بہت ضروری ہیں، اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی بات مانو، ہے نا، حضور جو کہتے ہیں وہ کرو، حضور نے سب سے پہلے کہا بھائی اللہ سے محبت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، سنتوں پہ سنتوں کی پابندی کرو، ہے نا، یہ سب چیزیں ہیں، تو حضور کا کہا ماننا یہ محبت کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے، جو بہت ساری علامتیں ہم نے پڑھی، دوسری بڑی علامت یہ کہ جو حضور سے محبت نہ کرے اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ کی سب سے بہترین نعمت کو یہ معاذ اللہ ٹھکراتا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین نعمت سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر نقص نکالتا ہے اور ان کو ٹھکراتا ہے، ان کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرتا ہے، رسول مانتا بھی ہے تب بھی ان کے اندر عیب نکالتا ہے، ایسے شخص سے تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور سے محبت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جو شخص حضور سے محبت نہ کرتا ہو، حضور سے دشمنی رکھتا ہو، حضور سے عداوت رکھتا ہو، उससे उसे अदावत होनी चाहिए, उससे अदावत होनी चाहिए। कि मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आपकी वालदा है मोहतरमा, हमारी सबकी वालदा है मोहतरमा है, ठीक है ना, आपको अपनी माँ से मोहब्बत है ना, माँ से मोहब्बत है, माँ मर गई कब्र में पहुंच गई, ठीक है ना, उसके बाद भी अगर कोई आपकी माँ की गाली, माँ को गाली दे दे तो आप बर्दाश्त करेंगे? हाँ भाई, माँ तो मर गई, अब गाली देता रहे, बुरा बुरा कहता रहे, बर्दाश्त होता है? नहीं होता बर्दाश्त। क्यों बर्दाश्त नहीं होता? क्यों बर्दाश्त नहीं होता? इसलिए कि माँ से मोहब्बत है। बाप मर गया, दर्जनों साल गुजर गए बाप के मरने को, बाप को कोई गाली दे दे बर्दाश्त होता है? नहीं होता। क्यों बर्दाश्त नहीं होता? इसलिए कि बाप से मोहब्बत है। लेकिन हुजूर से जो मोहब्बत नहीं करता, हुजूर के बारे में जो माज़ अल्लाह बदज़बानी करता है, हुजूर के अंदर जो नुक्स निकालता है, हुजूर के अंदर जो है ऐब निकालता है, हुजूर के बारे में बड़ा बुरी बुरी बातें कहता है, हुजूर के बारे में गंदी फिल्में बनाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास लिखता है, उससे आप मोहब्बत कर सकते हो? अरे उसको तो कत्ल कर देना चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। तो जो माँ बाप से इतनी मोहब्बत करता है तो वो अपने आप को टटोले, अपने दिल के अंदर झांक के देखे कि हुजूर ने तो इरशाद फरमाया जो माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत ना करे उससे वो मोमिन नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत ना करे वो मोमिन नहीं, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत ना करे वो मोमिन नहीं। तो माँ बाप को गाली देने वाले से तो आप जंग करने को तैयार जाते हो, उसको कत्ल करने को तैयार जाते हो, तो अगर हुजूर से उतनी मोहब्बत है तो फिर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, आपका क्या हो जाना, रद्द अमल क्या होना चाहिए? हाँ भाई, क्या होना चाहिए? आप इतना तो कर सकते हो कि उस आदमी से नफरत करो, उस शख्स से नफरत करो। इसके अंदर दलील क्या है, इसमें मैंने किताब लिखी थी तहफीज़ुल ईमान, अगर आपको मौका मिले, इंग्लिश में किताब है तहफीज़ुल ईमान, उसमें ये मौजू पर भी एक बाब बांधा है कि हुजूर के दुश्मनों से, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी रखना वाजिब है। क्या है? वाजिब है। कुरान पाक की दलाइल यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, वो मैं आपके सामने तिलावत कर लेता हूँ बरकत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिदु आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, कि ए ईमान वालों, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, अपने माँ बाप भाई बहन को अपना दोस्त हरगिज ना बनाना अगर वो कुफ्र से मोहब्बत करते, उनको अपना दोस्त न बनाना। और आगे सूरह मुजादला में इरशाद हुआ, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलव कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह الا ان حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم۔ سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ بہت زبردست آیت کریمہ، اس کا آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو کہ جو اللہ اس کے رسول پر اور اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یعنی جو مومن ہیں ان کو تم دیکھو گے، ان کو یہ کبھی نہیں پاؤ گے ان کو اس طرح کہ ان لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، کبھی نہیں پاؤ گے مومنوں کو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یا ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو مومنوں کو اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی کرتے ہوئے کبھی نہیں پاؤ گے، اگرچہ وہ مخالفین کون ہو، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہو، اگرچہ وہ ان کی اولاد ہو، اگرچہ ان کے وہ بھائی ہو، اگرچہ وہ ان کے قبیلے والے ہو۔ اور یہ کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا۔ کن کے؟ مومنین کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا، ایسا نقش فرما دیا کہ جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہے، چاہے ہو بھائی ہو، باپ ہو، اولاد ہو، کنبے قبیلے والا ہو، اس سے وہ ہرگز تعلق نہیں رکھتے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور ان کو روح قدس کے ذریعے مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں میں، باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہر رواں دواں ہیں. رضی اللہ عنہم و رضو عنہ, اللہ ان کے آگے کیا شرط فرماتا ہے, اولئک حزب اللہ, جن کی تعریف یہاں ہوئی ہے, جن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں, اللہ ان کو کیا شرط فرماتا ہے, یہ ہے اللہ کی جماعت. اب اندازہ کریں ہم یہاں پر چھوٹی چھوٹی جو ہے نا جماعتیں نکالتے ہیں, نام کیا کہہ رکھ لیتے ہیں, فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں یہ فلاں وہ ہے نا. اللہ جس کو کہیے میری جماعت, اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کی جماعت. اور آگے ارشاد فرماتا ہے الا, غور سے سنو توجہ سے سنو, ان بے شک بے شک حزب اللہ ہی ہم المفلحون, اللہ کی جماعت ہی جو ہے فلا پانے والی ہے. اللہ کی جماعت ہی جو ہے وہ فلا پانے والی ہے. اب اللہ جس کو اپنی جماعت کہے اور کہے کہ یہی جماعت فلا پانے والی ہے, ان کے اوصاف میں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے وہ ہرگز جو نہیں ملتے, ان سے کوئی مودت کا تعلق نہیں, ان سے کوئی محبت کا تعلق نہیں, ان سے وہ نفرت کرتے ہیں, اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں, بیٹے ہوں, نواسے ہوں, پوتے ہوں, بھائی ہوں, بہن ہوں, کنبے والے ہوں, خاندان والے ہوں, کوئی بھی ہو, ان سے کوئی تعلق وہ نہیں رکھتے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں, اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے, کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں, قریبوں, باپ بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول عزوجل صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت بھی ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک کو اختیار کر ضدین جمع نہیں ہو سکتے, ایک آدمی ایک ہی چیز پہ ڈٹ سکتا ہے, ایک کو اختیار کر. اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے محبت کر, اللہ اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھ. اب دونوں سے محبت تو نہیں ہو سکتی نا, کہ بھائی اللہ کی پوجا کر رہا ہوں, اللہ سے محبت کر رہا ہوں اور جو بت ہے بت خانے میں بھی جا کر سجدہ کر رہا ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارا کلمہ ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں, کوئی پوجا کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. جب سب کو ٹھکرا دیا, سب کی نفی کر دی, تو پھر ان سے محبت کیسی, پھر ان سے محبت کیسی؟ اور جو اللہ کی مخالفت کرے, رسول کی مخالفت کرے, ان سے محبت کیسی؟ ان سے کوئی محبت کا تعلق نہیں رہ سکتا. پھر آگے شاید میں چاہے تو جنت کی راہ چل یا پھر جہنم کو جا. نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال ہوں, جو استعمال کیے جائیں, ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں. سرکار کا جب بھی نام لے تو ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ لے. کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو, کی بو بھی ہو, کبھی زبان پر نہ لائے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے, حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جب انسان عام آدمی کو آواز دیتا ہے تو نام کے ساتھ پکار لیتا ہے, نام کے ساتھ پکار لیتا ہے. تو نام کے ساتھ پکارنا ایک, یہ سمجھ لیجئے کہ انفارمل بات ہو جاتی, دوستی یاری میں آدمی نام کے ساتھ پکارتا ہے, لیکن جب کسی کا مرتبہ اونچا ہو تو اس کا ڈائریکٹ نام لے کے نہیں پکارتا, کسی کا نام ڈائریکٹ لے کے نہیں پکارتا. اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت اور اس کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر تو کوئی نہیں ہے, نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی بھی نام سے پکارے, ہے نا, ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو کسی کو حیثیت نہیں, ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کی شان اور اس کی عظمت کے باوجود اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی, اس میں گرامی, قرآن پاک میں چار مرتبہ لکھا ضرور ہے محمد, لفظ محمد کے ساتھ نام لکھا ضرور ہے, لیکن جب بھی پکارا ہے تو پکارا ہے یا رحمت العالمین, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, اس طرح کے نام آپ کے لیے ہیں. کبھی یا محمد آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا, کبھی قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا محمد نہ پکارے تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ حضور کو یا محمد کر کے پکارے, یوں کر کے, بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلکہ قرآن خود ہمیں ارشاد فرماتا ہے, سمجھ دیتا ہے کہ سورہ نور میں یہ ارشاد ہوا, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, کہ رسول کو آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح رسول کو نہ پکارنا, جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں ندا کر کے پکارتے ہو اس طرح رسول کو کبھی بھی آپس میں جس طرح پکارتے ہو رسول کو اس طرح کبھی بھی آواز نہ دینا. دروش پڑھ لیجیے اللهم صل علی سيدنا محمد معدل الجود والكرم وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. آگے شاہ فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے چار ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو اور سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے, بہت قریب نہ جائے, نہ ادھر ادھر دیکھے, اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرے کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے گا. اور محبت کی یہ نشانی بھی, محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے. آگے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس پہ جب حاضری دے تو کوشش یہ کرے کہ چار ہاتھ دور میں, چار ہاتھ دور کھڑا رہے جالی مبارک سے. حضور کا, حضور کی قبر انور جو ہے وہ تو اور اندر ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اس کے بعد جالی مبارک ہے, جالی مبارک سے بھی چار ہاتھ دور کھڑا ہے, جالی مبارک سے بھی چار ہاتھ دور کھڑا رہے. اب ہم لوگ اشعار سنتے ہیں کہ جالی سے میں لپٹ جاؤں, یہ کر لوں وہ کر لوں, تو یہ محبت کا اظہار ہے, لوگ کرتے ہیں, لیکن ادب اس بات میں ہے کہ جالی مبارک سے دور کھڑے رہنا چاہیے کہ حضور کی شان اتنی عظیم ہے, اتنی بلند ہے, ظاہر ہے کہ بہت قریب جائیں گے تو ہماری ہستی کیا اتنا قریب جائیں, ہماری ہستی اتنی ہے کہ ہم اتنا قریب جائیں, ہمارے دل گندے, ہمارے ہاتھ گندے, ہماری نیتیں خراب ہے نا, ہماری ہستی ہے کہ حضور کے اتنا قریب جا کر کے جو ہے لپٹ جائیں, نہیں, ان کی جالی مبارک کی بھی اتنی عظمت ہے کہ اس سے بھی دور کھڑے رہے کہ میری کیا ہستی, میں یہاں پہنچ گیا یہ بہت بڑی بات, میں اتنا اس روضہ اقدس کے سامنے پہنچ گیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا. تو جالی مبارک سے چار ہاتھ دور کھڑا رہے اور کمال خشوع و خضوع کے ساتھ نظریں جھکا کر کے دست بستہ جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح نماز کی حالت جیسے ہاتھ باندھے اور نگاہیں جھکا کر کے صلاۃ و سلام عرض کرے, صلاۃ و سلام عرض کرے. آپ کوئی کہے کہ میں نماز کی طرح ہاتھ کیوں باندھے, اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو ایسے کھڑے رہتے ہیں نماز میں کھڑے, نماز میں کھڑے رہنے کا جو ہے وہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. بھائی اللہ کے سامنے تو تم کب کھڑے ہوتے ہو, تم تو دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, ہاں جی, تم تو دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو ہے نا, کبھی ممبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, کبھی کعبہ شریف کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, کبھی اپنے گھر کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا جو ہے نا, نماز میں یوں ہاتھ باندھنا یہ ایک ادب کا طریقہ ہے, نماز میں بھی یہ کیا جاتا ہے, لیکن ہاتھ باندھنا عبادت نہیں ہے, ہاتھ باندھنا یہ عبادت نہیں ہے, ہاتھ باندھنا یہ ایک ادب کا اظہار ہے. کیا ہے؟
ادب کا اظہار ہے.
اگر کوئی آدمی ہندو ہے بالفرض, اور ایک آفیسر کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا کوئی کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کوئی کہے گا نماز پڑھ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف ادب سے کھڑا ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہا بھائی, وہ تو ہندو ہے. تو کیا ہوا, نماز الگ چیز ہے, عبادت الگ چیز ہے, دل کا حال جو ہے نا خدا سمجھ کر کے کھڑے رہنا وہ الگ چیز ہے, اور کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کے تعظیم میں کھڑے رہنا یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے. تو ہاتھ باندھنا جو ہے یہ صرف اور صرف ایک تعظیم کا اور ادب کا ایک اظہار ہے, طریقہ ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں ہاتھ نماز باندھتے ہیں تو چلو ہاتھ کیا بازو میں کھڑے رکھ کے کھڑا رہے, تو ہاتھ بازو میں رکھنے کا بھی تو نماز میں ہوتا ہے نا, مالکی جو ہے ہاتھ باندھ کے ہاتھ سائڈ پہ رکھ کے کھڑے رہتے ہیں نماز میں, یہ بھی نماز کا ایک جو ہے وہ رکن ہے نا. پھر ہاتھ اگر یوں باندھے کہ نہیں میں سینے پہ باندھ کے کھڑا رہوں گا تو شافی تو یوں باندھ, یہ بھی نماز کا حصہ ہو گیا, تو اب کیا کرے, ہاتھ اوپر کھڑا کرے, ایسا کھڑے رہ کے سلام پڑے, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اور کہے نہیں 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 حنفی جو ہے یوں کرتے ہیں تو آپ اگر حنفی تو چھوڑ دے, تو بھائی حنفی جو ہے جب رکو سے کھڑا ہوتا تو ہاتھ یوں کھڑا رکھتا ہے, سائڈ پہ رکھتا ہے, تو بھی تو نماز کا حصہ ہے, تو پھر ہاتھوں کا کیا کرے. اصل بات یہ نہیں ہے
کہ جسم کو کس طرح پیش کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دل میں نیت کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دل میں نیت کیا ہے۔ تو کمال ادب یہ ہے کہ ہاتھ جس طرح نماز میں باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح ہاتھ باندھ کر کے سرکار کی جالی مبارک کی طرف چہرہ رکھ کر کے، لیکن نگاہیں نیچی رکھے، جالی کو بھی نہ دیکھے، نگاہیں نیچی رکھ کر کے صلاۃ و سلام عرض کرتا رہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے ایک بار بتایا کہ سرکار کی جالی مبارک جو ہے اس پہ پہلے لکھا ہوتا یا محمد صلی اللہ تعالی، کیا لکھا ہوتا؟ یا محمد لکھا ہوا تھا۔ تو کچھ یہ میرا خیال ہے سینکڑوں سال سے وہ جالی مبارک پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ان کا عقیدہ تو خراب ہے، تو انہوں نے ایک ہی رات میں اس جالی کو نکالا اور لفظ محمد کو تبدیل کر کے لکھ دیا یا مجید۔ کیا لکھ دیا؟ یا مجید۔ تو میں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضرت انہوں نے یا محمد نکال کر کے یا مجید لکھ دیا، تو کمال ہے ہمارے علماء اکرام اور مشائخ کا ادب دیکھیے۔ انہوں نے کہا میں یہاں پر کئی بار حاضر ہوا ہوں، بیٹے میں نے آج تک جالی مبارک کو دیکھا تک نہیں، میں نے جالی مبارک کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تک نہیں، یہ چیز میں نوٹ کیسے کرتا، میں نے تو آج تک اس کو دیکھا تک نہیں ہے، میں تو جب بھی آیا ہوں تو زمین کو دیکھتے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے چلا گیا۔ یہ ہے کمال ہمارے علماء اکرام کا ادب، دیکھیے کتنا ادب کرتے تھے، اس جالی مبارک کو بھی نگاہ سے دیکھنا جو ہے یہ بے ادبی سمجھتے کہ یہ نگاہ ہے، ایسے اٹھا کر کے کیسے دیکھ بار کے۔ تو لفظ یا مجید لکھ دیا انہوں نے، تو خوشخبری تو یہ ہے، دو چیزیں مجھے اس میں اچھی نظر آئی کہ انہوں نے یا محمد نکال دیا، تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ حضور کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، ہے نا، حضور کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، انہوں نے وہاں لکھ دیا یا مجید، تو مجید بھی تو حضور کا نام ہے، حضور کا نام ہے یا مجید، مجید بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک میں سے ایک نام ہے۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کرے تو بہت ہی دھیمی آواز میں عرض کرے کیا؟ صلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی آواز اگر بلند کی تو عمر بھر کا سارا کیا دھرا اقارت جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حجرات کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ ہے، اس کا آسان سا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، کن سے ارشاد ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ کوئی نہ کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو دھڑلے سے جو ہے مدینے کی گلیوں میں اور سرکار کے روزے مبارک کے آس پاس جو ہے وہ کھیل کود کر سکتے ہیں اور جس نہ چاہے ہنس بول سکتے ہیں، یہاں تو کفار کو آنا جانے منع ہے، تمہیں سے ارشاد ہے اے ایمان والو، اگر تم ایمان رکھتے ہو نا تو تمہیں سے ارشاد ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو ہرگز نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی بھی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ اور آگے سنو، آگے شاہ سے ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور اپنی آواز کو جہر نہ دینا، یعنی چھوٹی چھوٹی آواز میں بات کرو، پست آواز رکھ کے آپس میں بات کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے وقت باتیں کرتے وقت اپنی آواز کو بلند کرتے ہو، نبی کی بارگاہ میں، نبی کے دولت خانے میں، نبی کے پاس اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو آواز بلند کر کے، کہیں ایسا نہ ہو انتہ بتا اعمال کو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کچھ خبر بھی نہ ہو، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو کہ اعمال برباد ہو چکے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو چیزیں، ایک تو حضور کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی نہ کرنا، حضور سے بات کرتے وقت بلکہ جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اگر حضور وہاں پر موجود ہیں تب بھی اپنی آواز کو بالکل پست رکھنا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائے, غارت کر دی جائے اور تمہیں کچھ خبر بھی نہ ہو. اب یہاں پہ اعمال سے مراد کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے بھائی ہمارا؟ نہیں, سب سے بڑا عمل ہے ایمان لانا. سب سے بڑا عمل ہے ایمان لانا. تو ایمان اگر ضائع ہو گیا تو حضور کی بے ادبی سے ایمان ضائع ہوتا ہے. سب سے بڑا عمل ہے ایمان لانا. اور یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اعمال برباد کر دی جائیں گے, یعنی حضور کی تعظیم اگر نہ کی, بے ادبی کی, اس بارگاہ میں اپنی آواز اونچی کی, تو ایمان بھی ضائع ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, دندناتے پھر ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں, ایمان بھی ضائع ہو چکا ہوگا. کس وجہ سے؟ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی, حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی وجہ سے معاذ اللہ ایمان بھی ضائع ہو جائے گا. اور یہ کس سے ارشاد ہو رہا ہے؟ کن سے ارشاد ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. لیکن یہ آیت کریمہ کب اتری؟ آج کے زمانوں میں نہیں, صحابہ کے زمانے میں یہ آیت کریمہ اتری. صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی آواز اونچی مت کرنا. صحابہ جیسا ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ جیسے اعمال کس کے ہوں گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اگر صحابی ایک مد یعنی ایک لب بھر کر کے یا آدھا لب بھر کر کے جو سستا سا دانا ہے, جو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے, تو تم اگر بعد میں آنے والے پورا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میرے صحابی کے اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا سمجھے؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابی نے ایک کلو آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں جو دیے نا اس کے برابر نہیں کر سکتا ہوں. اس صحابہ سے, ان صحابہ سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنی آواز پست رکھنا, اپنی آواز پست رکھنا ورنہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے. تو آج کے زمانے میں لوگ صرف اور صرف آواز بلند نہیں کرتے بلکہ حضور کی معاذ اللہ نقص نکالنے کے چکر میں عیب جو ہی کر رہے ہیں, عیب ڈھونڈ رہے, کچھ مل جائے تو ان کا تو اس سے برا حال ہے, ان کا تو اس سے برا حال ہے. تو میری آپ سے عرض ہے کہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے. اگر مدینے میں ادب نہیں رکھ سکتے نا تو خدا کے واسطے جائیں نہیں, خدا کے واسطے مت جائیں. اگر ادب کا لحاظ نہیں کر سکتے آپ تو مدینہ مت جائیں. اگر مسجد نبوی میں دو چار گھنٹے کے بعد آپ کو نیند آنے لگے تو خدا کے واسطے ہوٹل چلے جائیں. اگر آپ کمر میں درد ہے ہوٹل چلے جائیں, وہاں پر سونے کی جگہ نہیں ہے اور وہاں پر گپے مارنے کی جگہ نہیں. اگر بیوی بچے بہت یاد آتے ہیں تو فون بجانے کی ہا ہا ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے واسطے ہوٹل چلے جائیں, وہاں سے زور زور سے باتیں کر, ٹیلی فون پہ کر لے. مسجد نبوی میں خاص طور پہ روضہ اقدس کے قریب اپنے فون بند رکھیں, سائلنٹ پہ رکھیں, کسی کا فون آئے تو جواب نہ دیں. اس سے بڑی بارگاہ, اس سے بڑا ادب کا مقام تو کوئی ہے ہی نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, میں نے دیکھا لوگ جو ہے روضہ اقدس کے سامنے فون کی گھنٹی بجتی فون اٹھاتے اور باقاعدہ کہتے ارے بھائی میں یہاں روزے کے سامنے کھڑا ہوں, ہاں 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 بہت مزہ آ رہا ہے, صلوات و سلام میں آپ کا بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے, کتنی بے ادبی کی بات ہے. اس جگہ پر جو ہے فرشتے ادب کرتے ہیں. تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم وہاں پہنچ گئے, اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. آپ کو فون اٹھانا ضروری ہے, بلکہ لوگ فون لگاتے ہیں وہاں سے کھڑے کھڑے. بہت بے ادبی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ادب سکھائے اور ہمارا ایمان محفوظ رکھے. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم و علی محمد و علی آل محمد و علی اصحابہ و بارک وسلم دائم ابدا. تو اپنے اعمال کو بچائیں, اپنے ایمان کو بچائیں, سرکار کی بارگاہ میں جب جائیں. اور ایک اور بات کہ جب روضہ اقدس کے سامنے آپ کھڑے ہوں, جیسے میں نے اپنے شیخ کی بات آپ سے عرض کی نا کہ انہوں نے تو کبھی اپنی جالی سرکار کی جالی مبارک کو نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں کہ میری طرف سے بے ادبی ہو جائے. ایک چیز اور یاد رکھے کہ جب وہاں پر جائیں صلاۃ و سلام آپ عرض کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں جیسے ہی کسی اور بات کا خیال آئے تو اپنا صلاۃ و سلام ختم کر کے وہاں سے چلے جائیں. وہاں پہ ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار کو سلام کرنا ہے نا, جب تک آپ کی توجہ ہے, ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور توجہ کے ساتھ آپ سلام عرض کر رہے ہیں اور اپنی پیشکش عرض کر رہے ہیں, تب تک آپ دھیان سے جب تک کھڑے ہیں وہاں کھڑے رہیں. جیسے ہی آپ کو دوسری چیزوں کا خیال آئے تو برائے مہربانی وہاں سے اجازت لے کے رخصت ہو جائے, کہ وہ بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں آپ کھڑے ہیں زبان سے درود شریف جاری ہے لیکن دھیان میں کچھ اور چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی کسی اور چیز کا خیال آئے تو وہاں سے نکل پڑے. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری اپنی عادت ہے, جیسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنا سلام عرض کر دیا ہے اور کچھ اور چیزیں اب دھیان میں آنے لگ رہی ہیں, میں وہاں سے چلے جاتا ہوں. اس لیے کہ وہ ادب کی مقام ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے تو وہاں کھڑے کیوں, آپ وہاں کھڑے کیوں. درود شریف پڑھیے, اللہم صل وسلم تبارک علی خیر محمد بعد الجیل کرم ہم العلم والحلم والحکم علی اصحابہ تبارک وسلم دائم ابدا. آگے ارشاد ہوا کہ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے. اب اس میں ایک بات آپ سے عرض کروں, سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اویس کرنی یمن میں رہتے تھے, کرن کر کے گاؤں میں, اس گاؤں میں گیا تھا الحمدللہ, اس گاؤں کی زیارت کی. اتنی محبت سرکار سے کرتے تھے لیکن کبھی زیارت کے لیے حاضر نہیں. اس کے پتا چلا کہ جنگ احد کے دوران سرکار کا دندان مبارک ایک شہید ہو گیا, ایک دندان مبارک شہید ہو گیا, پتھر اٹھا کر کے اپنے دانت کو توڑ دیا. آپ دیکھے ڈینٹسٹ کے پاس کسی کو لے جائے, ڈینٹسٹ کا نام سن کے لوگ خوف کھاتے کہ یار تکلیف دے گا, دانت میں سوئی وئی مارے گا, توڑے گا, تکلیف دے گا. اس کی محبت دیکھے سرکار کے, سرکار کی نقل کرنی ہے. دانت توڑنا سنت نہیں ہے لیکن سرکار کی نقل کرنے کے لیے اس شخص نے پتھر سے اپنے دانت توڑ دیے. پھر خیال آیا کہ حضور کا کون سا دانت ٹوٹا ہوگا, شاید یہ والا ٹوٹ گیا, دوسرا توڑ دیا. ایسا کرتے کرتے سامنے کے سارے دانت توڑ دیے. کیسے, دریافت کرتے رہے, اچھا حضور کا دانت ٹوٹ چکا ہے, شہید ہو گیا, میں بھی اپنا ایک دانت نکال دیتا ہوں. یہ کمال محبت ہے, کمال محبت ہے. اور ہمارے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اٹھنا بیٹھنا, نماز کی عادت, افعال کی عادت, جو کچھ بھی آپ کرتے تھے, جیسا بھی کرتے تھے, وہ سب کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا پڑھا ہوا موجود ہے, ہے نا. علماء کرام بتاتے رہتے ہیں, تنبیہ کرتے رہتے ہیں, اس کے باوجود اگر ہم حضور کی سنتوں کو نہ اپنائیں تو پھر آپ اپنا موازنہ کر لیں اویس کرنے کی محبت کے ساتھ, کہ اصل محبت کرنے والے وہ تھے, ہے نا, اصل محبت کرنے والے وہ تھے. ہم لوگ صرف نام لے لیتے, مجھے حضور سے بہت محبت ہے, مجھے حضور سے بہت محبت ہے. تو محبت کی علامت بتاتے ہیں علامہ صاحب کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال, یعنی جو آپ کو آپ نے ارشاد فرمایا وہ, اور آپ کے افواہ, آپ کے افعال, یعنی جو کچھ حضور کیا کرتے تھے وہ, اور آپ کے احوال, اور جو کچھ آپ کے ساتھ گزرا ہے, جیسی آپ کی زندگی گزاری آپ نے, ان چیزوں کو لوگوں سے دریافت کرتا رہے, معلوم کرتا رہے, کتابیں پڑھتا رہے اور ان کی پیروی کرے. پھر معلومات حاصل کر لیا, پیروی نہیں کیا, یہ کیسی بات, پھر حضور سے وہ محبت نہیں ہے. بلکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے مولوگو قل, حضور سے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تم لوگوں سے اعلان کر دو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے لوگو, اے تم, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, محبت کا دعویٰ سب کرتے نا اللہ سے, تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو, فاتبعونی, میرے پیچھے پیچھے چلو, میری اتباع کرو, جیسا میں کرتا ہوں ویسا تم بھی کرو. پھر کیا ہوگا, یحببکم اللہ, تو ایسا ہوگا کہ پہلے تو تم دعویٰ کرتے تھے اللہ سے محبت کرنے کا, پھر وہ دعویٰ سچا ہو جائے گا میری اتباع کرنے کی وجہ سے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت فرمانے لگے گا, اللہ بھی تم سے محبت فرمانے لگے گا. درود شریف پڑھ اللہ وسلم ہمارے کرا سے محمد معذ الکرم ہم بہ الحلم والحلم علیکم علی اصحابہ مبارک وسلم دائم ابدا. آگے ارشاد ہوتا ہے عقیدہ نمبر 49 کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی قول اور فعل اور عمل و حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے کافر ہے. عقیدہ نمبر 49 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی قول اور فعل، فعل مطلب کام اور عمل اور حالت کو جو بنظر حقارت، حقارت مطلب توہین کے ساتھ دیکھے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اس لیے کیا حضور ہیں کون؟ حضور ہیں کون؟ ہاں بھائی حضور ہے کون؟ وہ اللہ کے نائب ہے. حضور اللہ کے نائب ہے، حضور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں. کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی تعظیم اللہ کی تعظیم، حضور کی پیروی اللہ کی پیروی، اور حضور کی توہین اللہ کی، حضور کی توہین اللہ کی توہین. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ لازم اور ملزوم اس طرح جس طرح ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ حضور کی ذات سے ہو یا حضور کی بات سے ہو، قول سے یا حضور کے فعل سے یا حضور کے کسی عمل سے یا حضور کی حالت سے، کوئی نظر حقارت سے دیکھے تو وہ شخص کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی کچھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے مثالیں دے دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا بنا کے بھیجا اس کے جیسا کسی کو بنایا نہیں. ٹھیک ہے، تو جس کو اپنا محبوب بنایا، جس کو سرور کونین بنایا، جس کو رحمت للعالمین بنایا، جس کو سید البشر بنایا، جس کو اشرف المخلوقات کا سردار بنایا، وہ صرف اور صرف تعریف کے لائق ہے، صرف اور صرف تعریف کے لائق ہے. جن چیزوں کو دیکھ کر کے معاذ اللہ رب العالمین کوئی حضور کی تنقید کرنے کی کوشش کرے یا ان کے کسی قول و فعل اور حالت کی معاذ اللہ حقارت سے دیکھے یا بات بیان کرے، وہ شخص اسلام سے خارج ہے. اس کی دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہمارا آپ چپل پہنتے ہیں، ہمارا آپ چپل پہنتے ہیں، تو چپل پہنتے تو اس میں کچرا لگ جاتا ہے، چپل پہنتے تو اس میں کچرا لگ جاتا ہے. ہمارا آپ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے چپل اگر میلے ہو جائے تو کہیں گے بھائی اس کی چپل خراب ہو گئی، چپل میلی ہو گئی، جوتی میلی ہو گئی. اور ہمارے کپڑے اگر میلے ہو گئے تو کہیں گے یار میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے. اگر یہی چیز حضور کے ساتھ ہو جائے، جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نالے نے مبارک ہے، اس میں ظاہر ہے زمین سے گرد و غبار لگتی ہوگی، ہاں جی کپڑے مبارک جو آپ پہنتے تھے اس میں بھی گرد و غبار بیٹھتی ہوگی، قسمت والی گرد و غبار بیٹھتی ہوگی. اس چیز کو دیکھ کر کے کوئی کہے حضور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، معاذ اللہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا. کوئی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین مبارک کے بارے میں نازیبا الفاظ یوز کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کوئی شخص، یہ تو حضور کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نکالے اس کا تو کوئی ٹھکانا نہیں، اس کے لیے تو کوئی ٹھکانا نہیں، اس کے لیے کوئی شک ہی نہیں کہ وہ اسلام سے معاذ اللہ خارج ہو چکا. درود شریف علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ علیہ وسلم ام بیل حلم و لحلم و لکم علیہ و اصحابہ و بارک سلم دائما ابدا. آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ، ایک عقیدہ اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر مغرب کی اذان ہو جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نائب مطلق ہے. یہاں پر پرنٹنگ میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے کیا ہے؟ نائب مطلق ہے, یعنی خلیفہ اعظم ہے. اور اس کا مطلب یہاں پر یہ لکھتے ہیں علامہ صاحب, یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالی کے خلیفہ مطلق اور نائب کل ہیں, جو چاہے کرتے ہیں اور جو چاہے عطا فرماتے ہیں. جو چاہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں. بلکہ جو ایک قصیدہ بردہ شریف میں ہے وہ یہاں پر لکھا, آپ نے لکھا, فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا رسول اللہ, آپ کے جو ہے یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت آپ کے جود لامحدود سے کچھ حصہ ہے. دنیا کی ہر نعمت جو ہے آپ کے سخاوت اور جود کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہے, اور آپ کے علوم کثیرہ سے لوح و قلم کا علم ایک چھوٹا سا حصہ ہے. لوح قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے علوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. وہ فتاوی رضیہ میں ارشاد ہوا کہ حضور تمام ملک و ملکوت پر اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں, جن کو رب عز و جل نے اپنے اسماء و صفات کے اسرار کا خلعت پہنایا اور ہر مفرد و مرکب ہے تصرف کا اختیار دیا ہے. دولہا بادشاہ کی شان دکھاتا ہے, اس کا حکم برات میں نافذ ہوتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نائب مخلق ہے کہ ہر شے حضور کے تصرف کے تحت آتی ہے, سب اس کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے کام چھوڑ کر اس کے کام میں لگے ہوتے ہیں. جس بات کو اس کا جی چاہے موجود کی جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا مالک اور خالق ہے اور اسی کی بادشاہت ہے, لیکن اس نے اس کائنات میں ایک دولہے کو پیدا کر ایک دولے کو پیدا فرمایا ہے, اور دولے کی خدمت میں تمام کائنات لگی ہوئی ہے. دولے کی خدمت میں تمام کائنات لگی ہوئی ہے. سارے براتی اس کی خدمت میں اور اس کے طفیل میں کھاتے پیتے ہیں. یوں ہی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم عالم میں بادشاہ حقیقی عز و جل کی شان دکھاتے ہیں, اللہ رب العزت کی شان حضور دکھاتے ہیں. تمام جہاں میں ان کا حکم نافذ ہے, سب ان کی خدمتگار اور زیر فرما ہیں. جو وہ چاہتے ہیں اللہ عز و جل موجود فرما دیتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو حضور چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جسے جو چاہیں دیں, جس سے جو چاہیں واپس لے لیں. اور آگے کیا اختیار اللہ تبارک بتا دیا کہ تمام جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں. جو چیز حکم حضور کے پاس سے آ جائے وہ ہو کر رہتا ہے, ان کا حکم ٹل نہیں سکتا. تمام جہاں ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں. تمام آدمیوں کے مالک ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے. تمام زمین ان کی ملک ہے, تمام جنت ان کی جاگیر ہے.
سبحان اللہ.
ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زیر فرمان ہے. جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے. دنیا اور آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے. یہ کافی بڑا جو ہے وہ عقیدہ یہاں پر ہے, اس پہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں, اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا مالک اور خالق ہے, اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی میں جس طرح دولہا بناتا ہے بیٹے کو, اس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کائنات کا دولہا بنایا ہے. اور حضور کو ایسا تصرف عطا فرمایا کہ ہر شے حضور کی بات مانتی ہے. حضور اللہ کے نائب ہے, حضور کا حکم ہر شے پہ چلتا ہے. کسی کا حکم حضور پہ نہیں چلتا. حضور صرف اور صرف اللہ کے محکوم ہے. اللہ کا حکم حضور پہ چلتا ہے. حضور کی جو خواہش ہے وہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے. تمام کائنات حضور کے زیر تصرف آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ اس عقیدے کو تفصیل سے اگلی مرتبہ پڑھیں گے, کیونکہ یہ کافی غور طلب اور تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ شاء اس سے آگے غور سے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سیکھا پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے, تمام امی علیہ السلام سے, اہل بیت اطہار سے, صحابہ اکرام سے, خلفائے راشدین سے, تمام اللہ والوں سے, تمام اولیاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبت کو رکھے اور بڑھائے, اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ایمان کی حلاوت عطا فرمائے, اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے. ما علیہ الا البلاغ المبین. مغرب میں 5-6 منٹ ہیں, اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے آج کے درس کے بارے میں تو